السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان جلد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. اس ملاقات میں افغان حکومت کی رضامندی شامل ہے. قطر میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ سفیر خلیل زاد اور طالبان کے درمیان جمعے کے روز وقفے کے بعد بات چیت ہفتے کو دوبارہ شروع ہوگی. عالمی عدالت انصاف پاکستان میں گرفتار مبینہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیو کے کیس کا فیصلہ رواں ماہ کی 17 تاریخ کو سنائے گی. پاکستان میں اپوزیشن کی راہبر کمیٹی نے 9 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد لانے اور 11 جولائی کو نئے چیئرمین کے مشترکہ امیدوار کے نام کے اعلان کا فیصلہ کیا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کراچی میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ایک کوریڈور کی تعمیر اور ترقی کے لیے $235 ملین کا قرضہ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان میں ہندوؤں کے قدیم مندر کو 72 سال بعد بحال کر دیا گیا ہے. برطانیہ کی بحریہ نے جبرالٹر کے پانیوں میں ایک ایرانی تیل بردار جہاز پکڑ لیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان جلد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد کسی بھی پاکستانی حکومتی سربراہ کی طالبان کے ساتھ یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی. افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیل زاد خاصے سرگرم ہیں. اس ضمن میں قطر کے دارالحکومت دوحا میں اب تک طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے 7 ادوار ہو چکے ہیں. حکام کے مطابق امریکہ اور طالبان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں, اور جلد بین الافغان مذاکرات بھی شروع ہوں گے. اس دوران پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ طالبان وفد کی متوقع ملاقات کو بھی نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے. قطر میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ سفیر خلیل زاد اور طالبان کے درمیان جمعے کے روز وقفے کے بعد بات چیت ہفتے کو دوبارہ شروع ہوگی. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بات چیت 6 جولائی کو ہوگی. اسی اثنا میں دوحا میں افغانیوں کے درمیان مذاکرات میں شرکت کرنے والے افغان شرکا ہفتے کے روز دوحا کے لیے روانہ ہوں گے. افغان حکومت کے ذریعے عبدالسلام رحیمی نے بتایا ہے کہ امن کے امور کے لیے وزیر مملکت 7 اور 8 جولائی کے مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں. متعدد افغان عہدیدار اور اعلی امن کونسل کے نائبین بھی کانفرنس میں مدعو ہیں. صدارتی محل کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمام شرکا اپنی ذاتی حیثیت میں شرکت کر رہے ہیں. عالمی عدالت انصاف پاکستان میں گرفتار مبینہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیو کے کیس کا فیصلہ رواں ماہ کی 17 تاریخ کو سنائے گی. عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کیس کی سماعت 18 فروری سے 21 فروری تک جاری رہی تھی. 18 فروری کو بھارت نے کلبھوشن کیس پر دلائل کا آغاز کیا, اور 19 فروری کو پاکستان نے اپنے دلائل پیش کیے. 20 فروری کو بھارتی وکلا نے پاکستانی دلائل پر بحث کی, اور 21 فروری کو پاکستانی وکلا نے بھارتی وکلا کے دلائل پر جواب دیے, جبکہ سماعت مکمل ہونے کے بعد عالمی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. پاکستان میں اپوزیشن کی راہبر کمیٹی نے 9 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد لانے اور 11 جولائی کو نئے چیئرمین کے مشترکہ امیدوار کے نام کے اعلان کا فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن نے فاٹا میں ہونے والے انتخابات میں فوجی اہلکاروں کو پولیس اسٹیشن کے اندر کھڑا کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کراچی میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ایک کوریڈور کی تعمیر اور ترقی کے لیے $235 ملین کا قرضہ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. حکام کے مطابق اس رقم سے کراچی میں شہریوں کو تیز رفتار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ میسر آ سکے گی۔ پاکستان میں ہندوؤں کے قدیم مندر کو 72 سال بعد بحال کر دیا گیا ہے۔ مندر کھلنے پر جہاں ہندو برادری خوش ہے، وہیں کچھ نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ مندر میں آزادانہ مذہبی رسومات ادا نہیں کی جا سکیں گی۔ برطانیہ کی بحریہ نے جبرالٹر کے پانیوں میں ایک ایرانی تیل بردار جہاز پکڑ لیا ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آئل ٹینکر ایران پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خام تیل شام لے جانا چاہتا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق گریس ون نامی آئل ٹینکر کو جنوبی اسپین کے قریب بحیرہ روم میں برطانیہ کے زیر اثر علاقے میں قبضے میں لیا گیا۔ خیال رہے کہ اسپین کا جنوبی علاقہ جبرالٹر برطانیہ کے کنٹرول میں ہے۔ ایران نے برطانیہ کے اس اقدام پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ایران کے سفارتی ذرائع کے مطابق برطانیہ کا یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ جبرالٹر کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ آئل ٹینکر یورپی یونین کی پابندیوں کی فہرست میں شامل شام کی ایک ریفائنری کو تیل پہنچانا چاہتا تھا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے برطانیہ کی اس کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی تہران اور دمشق کو غیر قانونی تجارت میں ملوث نہیں ہونے دیں گے۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت نواز اتحاد ایک معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے تحت وہ سویلین حکومت کے قیام تک کے عبوری دور میں اقتدار میں شراکت کریں گے، جس میں وزیراعظم کی قیادت میں ایک آزاد حکومت کا قیام بھی شامل ہے۔ جمعے کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے افریقی یونین کے نمائندے محمد الحسن لبات نے بتایا کہ دونوں فریق ایک با اختیار کونسل کے قیام پر بھی متفق ہو گئے ہیں، جس میں 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ کی مدت میں فوج اور سویلین باری باری اقتدار میں شریک ہوں گے۔ لابات کے مطابق کونسل میں فوج کی 5 نشستوں اور سول کی 5 نشستیں رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، جس میں ایک اضافی نشست ایک سول شخص کی ہوگی جس کا ماضی میں فوج سے تعلق رہا ہوگا۔ خرطوم میں 2 روز کی اہم بات چیت کے بعد ہونے والا معاہدہ ہفتوں سے جاری اس سیاسی تاستل کو دور کر دے گا جب صدر عمر البشیر کی معزولی کے بعد جو بحران شروع ہوا تھا۔ اس سال امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یوم آزادی قدر مختلف انداز میں منایا گیا۔ معمول کی تقریبات کے ساتھ فوجی قوت کا مظاہرہ اور صدر ٹرمپ کی تقریر ایک نیا اضافہ تھا۔ ٹرمپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر نے یوم آزادی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں کو ضائع کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہنڈوراس کے ساحل پر غرقاب ہونے والی 70 ٹن وزنی ماہی گیر کشتی کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پورٹو لیمپرا میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس حادثے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بازیاب ہونے والی لاشیں جمعرات کے روز بندرگاہ پہنچا دی گئیں، جبکہ 6 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ مرنے والوں میں جہاز کا کپتان، 1 باورچی، عملے کا 1 شخص اور 19 غوطہ خور اور 5 رہائشی شامل ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوب کے حصوں میں جمعرات کے روز 6.4 کی شدت سے جو زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد آنے والے جھٹکے کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے شمال مشرقی قصبے ریج کریسٹ میں اس زلزلے کے نتیجے میں متعدد جگہوں پر آگ لگ گئی اور کئی لوگ معمولی طور پر زخمی ہوئے۔ لاس اینجلس کی ایک رہائشی اولگا تارنوویسکا نے بتایا کہ ہر چیز ہلنا شروع ہو گئی اور یہ 15 سیکنڈ تک جاری رہی۔ یہ انتہائی شدید جھٹکا تھا اور میں نے کہا کہ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے، اور میں بھاگ کر میز کے نیچے چھپ گئی۔ پچھلے 20 سال میں جنوبی کیلیفورنیا میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. ہم نے اس شو کے آغاز میں آپ کو خبر دی تھی کہ افغان حکومت کے اقتدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان وفد کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں افغان حکومت کی رضامندی بھی شامل ہے, جس کا اعلان وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے 2 روز قبل کیا تھا. اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل.
ایک افغان عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ہونے والی ملاقات کے بعد پاکستان افغان حکومت کو اس ملاقات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کرے گا. عمران خان اور طالبان قیادت کی ملاقات کی خبر سب سے پہلے پاکستان کے سرکاری میڈیا نے دی تھی. ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبر میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کا حوالہ دیا گیا تھا. نعیم الحق نے کہا تھا کہ افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے عمران خان طالبان رہنماؤں سے جلد ملاقات کریں گے, تاہم اس ملاقات کے مقام کا تاحال تعین نہیں ہو سکا ہے. رواں سال فروری میں بھی عمران خان اور طالبان قیادت کی ملاقات کی خبریں سامنے آئی تھیں, تاہم افغان حکومت کے شدید احتجاج کے بعد یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی تھی. نعیم الحق کے بیان کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے 22 جولائی کو واشنگٹن میں عمران خان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات کا بھی اعلان کیا تھا. تجزیہ کار 22 جولائی کو عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان پہلی ملاقات سے پہلے طالبان وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کو اہم قرار دے رہے ہیں. افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی طاہر خان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
اور میرے خیال میں جو پاکستانی وزیراعظم کو دعوت ملی ہے تو ضرور پاکستان کی جانب سے امریکہ کے سامنے ایسی چیزیں گئی ہوں گی یا امریکیوں کو ایسی یقین دہانیاں دی ہوں گی پاکستانی لیڈروں نے یہاں پر آفیشل نے کہ امریکہ اب کسی حد تک مطمئن لگتا ہے کہ پاکستان واقعی اب افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے یا کچھ دیگر معاملات پہ پاکستان نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں.
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ ان کے بقول نہایت پیچیدہ ہے, اور ان کے بقول افغان امن عمل میں کسی فوری پیش رفت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.
جو امریکن کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ طالبان سیز فائر کر دیں وہ شاید نہیں ہوگی پوری. دوسرے اگر وہ یہ ان کی ایکسپیکٹیشن کہ یہ غنی کو ڈائیلاگ کا پروسیس مان لیں تو وہ بھی نہیں وہ مانیں گے. تو اس لیے یہ امریکنز کو بھی امید ہے نہیں اتنی زیادہ اس سے کوئی, اور ہمیں بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے. تو لہذا جو اسٹیل میٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی 7-8 کو جو بھی دعا میں ڈائیلاگ ہوگا یا جس طرح پہلے ہو رہا ہے, مگر کچھ چیزوں پہ یہ بھی ہو رہا ہے ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں.
دوسری طرف امریکہ کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کا 7واں دور جاری ہے. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور تنازع کے خاتمے کے لیے سمجھوتے کے ڈرافٹ پر ان کے بقول 80-90% کام مکمل کر لیا گیا ہے. قطر اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں بین الافغان کانفرنس بھی 7 اور 8 جولائی کو دوحہ میں ہوگی, جس میں شرکت کے لیے افغان مندوبین دوحہ پہنچ رہے ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے نائب ترجمان سمیع معرف نے کہا ہے کہ کابل سے دوحہ میں جانے والے 64 رکنی وفد میں کئی سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں, تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ یہ عہدیدار ذاتی حیثیت میں اس اجلاس میں شرکت کریں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 ہفتے بعد امریکہ کا دورہ کریں گے اور 22 جولائی کو ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوگی. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سفارتی اور معاشی دباؤ کے شکار پاکستان کے لیے یہ ایک اہم موقع ہوگا کہ وہ امریکہ سے تعلقات کو بہتر بنائے اور غلط فہمیاں دور کرے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ.
وزیر اعظم عمران خان جولائی کے 3رے ہفتے میں امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عمران خان یہ دورہ صدر ٹرمپ کی دعوت پر کر رہے ہیں جو ان سے 22 جولائی کو ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے اعلان کے ساتھ دو ایسے واقعات ہوئے جنہیں پاک امریکہ سفارتی تعلقات میں پیش رفت کے ساتھ ملا کر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی کو دہشت گرد قرار دیا، جبکہ پاکستان میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمات درج ہوئے۔ پاکستان اور امریکہ کے کشیدہ تعلقات میں بہتری کیسے آ رہی ہے؟ سابق سفیر ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات ممکن بنانے میں امریکہ کی مدد کی، جس کی وجہ سے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ عمران خان سے امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔
آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا کہ آپ یہ افغانستان کے بارے میں جو بات چیت کر لی تھی اس میں ہماری مدد کر لیں۔ تو پاکستان نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، طالبان سے جتنا بس چل سکتا تھا، جتنی باتیں سن سکتے تھے ان سے بات کر لی، وہ راضی ہو گئے، امریکنوں کے ساتھ بات شروع کر لی۔ اب تو یہ پازیٹو چیزیں تھی جو ایک دوسرے کے قریب میں سمجھتا ہوں لے آئی لیڈرشپ کو۔ تو اب عمران سے توقع ہے، امید تو یہی ہے کہ اس میں مزید سخت کر لیں گے۔
تجزیہ کار عمران خان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کو پاکستان کے لیے ایک اہم موقع سمجھ رہے ہیں جو سفارتی اور معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو امریکی حکام سے ملاقات میں ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر بات کرنی چاہیے۔
خان صاحب کو بات کرنی چاہیے، اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر بات کریں، اس لیے کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا اتنا غلط، ٹھیک ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ وہ منی لانڈررز کو جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کر سکتا یا ان کو ہم نہیں لا سکے۔ لیکن اب جو پاکستان میں حالات ہیں اس کے حساب سے ایف اے ٹی ایف کو پاکستان کو گرے لسٹ سے 100% نکالنے کے لیے وہ حالات بالکل صحیح اور نکال دینا چاہیے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کے لیے نرمی کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر یہ دورہ کامیاب رہا تو پاکستان کے لیے بند ہوئی امریکی امداد مستقبل میں دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اپوزیشن کی راہبر کمیٹی نے 9 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد لانے اور 11 جولائی کو نئے چیئرمین کے لیے مشترکہ امیدوار سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن نے فارٹا میں ہونے والے انتخابات میں فوجی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑا کرنے کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے کے حوالے سے اپوزیشن کی 9 سیاسی جماعتوں کے 11 اراکین پر مشتمل رہبر کمیٹی کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کمیٹی کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے کنوینئر اکرم خان درانی نے کہا کہ 9 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد جمع کرائی جائے گی، 11 جولائی کو چیئرمین سینٹ کے لیے مشترکہ امیدوار کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ 11 جولائی کے اجلاس میں 25 جولائی کو ملک گیر سطح پر یوم سیاہ منانے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔
چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ 9 جولائی کو باقاعدہ سینٹ سیکٹریٹ میں ریزولوشن جمع کرائی جائے گی۔ متفقہ نئے چیئرمین کے نام کا اعلان ہم 11 جولائی کو کریں گے۔
اکرم خان درانی کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوری لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے سابق فاٹا میں پولنگ اسٹیشن کے اندر فوجی اہلکاروں کو کھڑا کرنے کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیا۔
ملک میں ایک نیا سیاسی ڈانچہ تشکیل دیا جا رہا ہے اور ریاست کے ادارے آئین سے بالا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے دوسرے امور میں مداخلت کر رہے ہیں، اور یوں اداروں کو عوام کے بالمقابل لایا جا رہا ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ رہبر کمیٹی اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ سینٹ قومی اسمبلی نہیں چلے گی تو حق ہے عوام کو تبدیلی دکھائیں، اور حق نمائندگی سے عمران خان یا کوئی اسپیکر محروم نہیں کر سکتا۔
ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ملک میں پریزیڈنشل نظام لایا جا رہا ہے، 18ویں ترمیم ختم کی جا رہی ہے، اس قسم کی باتیں، ہم نے اعلامیہ میں اس کی نفی کی تھی کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان صرف ایک پارلیمانی ڈھانچے میں جو 73 کے آئین کے مطابق ہے یہ چلے گا، تو یہ آج ہم نے اس کو ری انفورس کیا ہے۔
حکومت کا اپوزیشن کے احتجاج کے حوالے سے کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ نہیں، اپوزیشن صرف اپنے بچاؤ کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ مشیر تلاتو نشیات فردوس آشکوان کہتی ہیں کہ قانون سے کوئی بالا نہیں، قانون کو اپنے تابع بنانے والوں کو پہلی بار آزاد قانون کا سامنا ہے تو چیخیں تو سنائی دیں گی۔ اپوزیشن کے احتجاج اور چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے معاملے پر تجزیہ کار اور کالم نگار مظہر برلاس کہتے ہیں کہ اپوزیشن ابھی تک مکمل طور پر تیار نہیں، تمام اپوزیشن ابھی تک تقسیم ہے۔
نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو اپوزیشن کسی کام کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ تحریک اپنانے کے لیے تیار ہے، نہ اپوزیشن جو ہے اس میں باہمی کوئی ربط نظر آ رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے نام ہے یہ فائنل ہوگا، چونکہ اگر آپ نے لاسٹ بات سنی ہو آصف علی زرداری کی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نیا نام ہے اس سے بلاول بھٹو زرداری فائنل کریں گے، تو جو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بلاول بھٹو زرداری پہ ڈال دیتے ہیں۔
رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد 11 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں پارلیمانی لیڈران کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کو تیز کیا جا سکے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے فوج کو فاٹا انتخابات میں پولنگ اسٹیشن کے اندر تعینات کرنے پر چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ایشیائی ترقیاتی بینک نے کراچی میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے کوریڈور کی تعمیر اور ترقی کے لیے $235 ملین کا قرضہ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ حکام کے مطابق اس رقم سے کراچی میں شہریوں کو تیز رفتار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ میسر آ سکے گی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر کے بڑھتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات بھی ناگزیر ہو چکے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد ثاقب اس رپورٹ میں۔
ایشیائی ترقیاتی بینک نے کراچی میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کی ترقی کے لیے $23.50 کروڑ کا قرضہ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس رقم سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں شہریوں کو تیز رفتار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ سروس میسر آ سکے گی۔ تاہم معاہدے کی مزید تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ قرضے سے کراچی میں بس ریپڈ سسٹم کا ریڈ لائن کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ 26.6 کلومیٹر طویل کوریڈور کراچی ایئرپورٹ سے شروع ہو کر نمائش چورنگی تک تعمیر کیا جائے گا، جس میں 29 مختلف اسٹاپس اور 6 لین کی 2 رویہ سڑکیں بھی شامل ہوں گی۔ کوریڈور کی تعمیر سے روزانہ 3 لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے پرنسپل اربن ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ برائے ٹرانسپورٹ ڈیوڈ مارکونزنٹن کا کہنا ہے کہ بڑھتی آبادی اور تیز رفتاری سے ترقی کرتے شہر کراچی کے لیے پائیدار، قابل بھروسہ، محفوظ اور ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق اس پائیدار منصوبے سے شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی اور شہریوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ کوریڈور پر چلنے والی بسوں کو مویشیوں کے فضلے سے حاصل کی جانے والی بایو گیس پر چلایا جائے گا، جس کے لیے منصوبے کے تحت بایو گیس پلانٹس کی تنصیب بھی کی جائے گی۔ دوسری جانب شہری امور کے ماہرین ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے اس اہم منصوبے کے لیے رقم کی فراہمی کو مثبت تصور کر رہے ہیں، لیکن ان کے مطابق منصوبے پر عمل کرنے میں مزید کئی سال لگ جائیں گے، جس سے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل فوری طور پر حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ شہری ترقی پر تحقیق کرنے والے غیر سرکاری ادارے اربن ریسورس سینٹر کے ڈائریکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن سے قبل گرین لائن اور یلو لائن پر بھی شہر میں 4 سال سے کام جاری ہے، لیکن اب تک دونوں کوریڈورز پر کام مکمل نہیں ہو سکا۔
اصل میں ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہونے میں کافی سال لگے گا۔ جیسے آپ کے سامنے ہے گرین لائن کا کئی سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی بھی لگتا ہے کہ مزید کئی مہینے لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اسی طرح ریڈ لائن کو بھی 2-3 سال لگیں گے کمپلیٹ ہونے میں، یلو لائن۔ مگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے شہر میں، کیونکہ جو بسیں چل رہی تھیں وہ پرانی ہیں اور بہت کم تعداد میں رہ گئی ہیں۔ منی بسیز بھی کافی کم تعداد میں چل رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کوئی موجود نہیں ہے۔
کراچی میں بس ریپڈ سسٹم کے ایک کوریڈور پر وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے کام جاری ہے۔ بی آر ٹی کا 22 کلومیٹر طویل گرین لائن ٹریک سرجانی ٹاؤن سے شروع ہو کر ایم اے جنا روڈ پر اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم اس کی تعمیر میں 6 ماہ کی پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے اور حکام کے مطابق یہ پروجیکٹ رواں سال کے آخر میں مکمل ہو پائے گا۔ جبکہ اورنج لائن کوریڈور پر سندھ حکومت کی فنڈنگ سے کام جاری ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اس سال امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یوم آزادی قدرے مختلف انداز میں منایا گیا۔ معمول کی تقریبات کے ساتھ فوجی قوت کا مظاہرہ اور صدر ٹرمپ کی تقریر ایک نیا اضافہ تھا۔ ٹرمپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر نے یوم آزادی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں کو ضائع کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
دارالحکومت واشنگٹن میں ہر سال 4 جولائی کو یوم آزادی کی قومی تقریبات منعقد ہوتی ہیں. ان میں امریکی عوام جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں. عام طور سے ان تقریبات سے جماعتی سیاست کو دور رکھا جاتا ہے، مگر اس سال یوم آزادی کے موقع پر صدر ٹرمپ نے ایک اور تقریب کا اضافہ کر دیا. لنکن میموریل کے سائے تلے فوجی قوت کے مظاہرے کے ساتھ صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب کیا. اس تقریب کا نام تھا سیلیوٹ ٹو امریکا. صدر ٹرمپ نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا،
وی سیلیبریٹ اور ہسٹری اور پیپل اینڈ دی ہیروز ہو پراؤڈلی ڈیفینڈ اور فلیگ.
ہم اپنا یوم آزادی عوامی تاریخ اور ان امریکی بہادر فوجیوں کے حوالے سے مناتے ہیں جنہوں نے امریکی پرچم کا دفاع کیا. اس اضافی تقریب میں ٹرمپ کے حامی اور مخالفین سبھی موجود تھے. مخالفوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا اور ان کا ماننا تھا کہ یوم آزادی کو جماعتی سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. کچھ مخالفین کے تاثرات،
I think it's very clear the president is politicizing a non-partisan event, particularly by putting himself in the middle of it.
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس غیر جماعتی تقریب کو سیاسی رنگ دے دیا. اپنے ٹینکوں اور طیاروں کو دکھاتے ہوئے وہ ایک ایسا لڑکا لگ رہے تھے جو اپنے کھلونوں کو دکھا رہا ہو. ایک اور امریکی شہری کا کہنا تھا،
I think Trump is a very divisive president. He does not...
میرے خیال میں ٹرمپ عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انہیں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں. جبکہ ٹرمپ کے حامیوں کا خیال تھا،
I think he's doing everything he needs to do to...
یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں صدر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ایسی تقاریب میں کیا جانا چاہیے. وہ امریکیوں میں ان کا امریکی تشخص بیدار کر رہے ہیں. ایک اور حامی کا کہنا تھا،
We have all of our enemies. They come out and they do these grand displays with their military.
ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں اور وہ اپنے فوجی اسلحے کی نمائش کرتے رہتے ہیں. وہ ہمیں اپنے ہتھیار دکھا کر ڈرانا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے سن 2017 میں فرانس کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کی تھی، اور اس کے بعد انہیں بھی یہ خیال آیا کہ امریکہ میں یوم آزادی اسی طرح منایا جانا چاہیے. چنانچہ اس سال ایسا ہی ہوا، مگر ناقدین اسے بیجا خرچ سمجھتے ہیں. یونیورسٹی آف ٹیکساس کی شینن بو اوبرائن کہتی ہیں،
Our strength is the citizens. Our strength is our deep patriotism to this country.
ہماری قوت ہمارے شہری ہیں، ہماری طاقت ہماری حب الوطنی ہے. اس طاقت کا سرچشمہ ہمارے عوام اور ہمارا آئین ہے. فوج سے ان کا کوئی تعلق نہیں. فوج کو شامل کرنے سے غلط تصور جنم لیتا ہے. دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا موقف یہی ہے کہ یوم آزادی کو مناتے ہوئے سیاست کے بجائے قومیت کو مد نظر رکھا گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے تصدیق کی ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی فوجی آبدوز جوہری توانائی سے چلتی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا. آبدوز میں لگنے والی آگ سے عملے کے 14 ارکان ہلاک ہو گئے تھے. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی.
روس میں بحریہ کے افسروں کی موت کا غم منایا جا رہا ہے. روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے عملے کی جانب سے فوری رد عمل کو سراہا. آبدوز کے عملے نے بہادری کا مظاہرہ کیا. جس مقام پر آگ لگی، سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے ایک سویلین کو نکالا جو صنعت کا نمائندہ تھا. پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ آگ پوری آبدوز میں نہ پھیلے، اور آخری دم تک وہ آبدوز کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. یہ تھے روسی وزیر دفاع کے الفاظ. آبدوز اس حادثے کے باوجود بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب رہی. وزارت دفاع نے ایک دن بعد تک حادثے کی اطلاع نہیں دی، جس کی وجہ سے ناقدین کو شبہ ہوا کہ روس نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا. جس مقام پر حادثہ پیش آیا، سمندر کے اس حصے میں تابکاری کا اندازہ رکھنے والے ناروے کے حکام نے کہا ہے کہ غیر معمولی تابکاری کا سراغ نہیں ملا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت کے وزیر خزانہ نے مودی حکومت کی دوسری مدت کا پہلا عام بجٹ آج پیش کیا۔ انہوں نے غریب اور محروم طبقات کی ترقی کے لیے متعدد تجاویز پیش کیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے جہاں اپنے بجٹ میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ، ملکی معیشت کو $5 کھرب تک لے جانے، کسانوں اور محروم طبقات کی فلاح و بہبود، آبی تحفظ اور رابطہ سازی یعنی کنیکٹیویٹی پر توجہ دی، وہیں انہوں نے دفاعی بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 1 فروری کو پیش کیے جانے والے عبوری بجٹ میں وزارت دفاع کے لیے $60.90 بلین مختص کیے گئے تھے، جس میں سے $42.7 بلین دفاعی بجٹ کے لیے مخصوص تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دفاعی شعبے کو جلد از جلد ماڈرن اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے حکومت نے دفاعی آلات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے بقول یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے اور اسے قومی ترجیح حاصل ہے۔ یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات عموماً کشیدہ رہتے ہیں اور دونوں ملک عام طور پر اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ پیش کیے جانے والے پاکستانی بجٹ میں دفاع پر آنے والے اخراجات میں 4.5% کا اضافہ کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کے پیش نظر بہت سے تجزیہ کاروں کی نظریں دفاعی تجاویز پر مرکوز تھیں۔ سیتارمن نے 2022 تک ہر گھر میں کھانا پکانے کی گیس اور 2024 تک پینے کا صاف پانی اور بجلی پہنچانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں، غریب اور کسان ہماری پالیسیوں کے مرکز میں ہیں۔ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور سونے کی درآمد پر محصول میں اضافہ اور امیروں پر بوجھ ڈالتے ہوئے بینکوں سے بڑی رقوم نکالنے پر ٹیکس عائد کر دیا۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران کسانوں، غریبوں اور بے روزگاروں کی جانب سے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کافی احتجاج کیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اپنی توجہ ان طبقات پر مرکوز کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بجٹ کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ 21ویں صدی کے بھارت کی امنگوں کو پورا کرنے اور نئے بھارت کی تعمیر میں ایک اہم کڑی ثابت ہوگا۔ ایک سینئر تجزیہ کار رئیس احمد لاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ درمیانہ طبقہ کو چھیڑا نہیں گیا، امیروں پر ٹیکس بڑھایا گیا اور نچلے طبقے کو راحت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے بقول چونکہ محروم طبقات اس حکومت سے ناراض رہے ہیں، اس لیے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔
دیکھیے، ووٹر جو ہے مڈل کلاس ووٹر کو تو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، تو ان پہ بہت زیادہ کچھ بوجھ بڑھانے والی بات پہلے سے بھی لوگ امید جتا رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں کی، لیکن ہاں بہت زیادہ رعایتیں ان کی طرف نہیں کر کے تھوڑا کسانوں اور اس طرح کے نچلے طبقوں کو کیا گیا ہے، کیونکہ جیسا مانا گیا ہے کہ پچھلی بار جو ووٹر رہے ہیں وہ مڈل کلاس رہے ہیں ان کے، لیکن وہ ایک سیکشن جو ہے ان کے ووٹروں میں شاید لیک ہوا ہے، تو اور ان میں ناراضگی ہے، ایسی بھی باتیں کہی جاتی رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ مدھیم ورگ کو بہت زیادہ مطلب ناراض نہ کیا جائے اور نچلے طبقے کو اپنی طرف جوڑا جائے، اس پر وشیش دھیان دیا گیا ہے۔ اور
کانگریس نے بجٹ کو امیر حامی اور غریب مخالف قرار دیا، جبکہ بازار نے اظہار مایوسی کیا۔ بجٹ تقریر کے بعد سینسیکس میں 591 پوائنٹ کی گراوٹ آ گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں ہندوؤں کے قدیم مندر کو 72 سال بعد بحال کر دیا گیا ہے۔ مندر کھلنے پر جہاں ہندو برادری خوش ہے، وہیں کچھ نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مندر میں آزادانہ مذہبی رسومات ادا نہیں کی جا سکیں گی۔ لاہور سے اس بارے میں بتا رہے ہیں ضیاء الرحمن۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں سرکولر روڈ پر واقع شوالا تیجا سنگھ مندر کو ہندوؤں کی عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مندر قیام پاکستان کے بعد سے بند پڑا تھا، جس کا کل رقبہ 1 کنال ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عامر احمد کی ہدایت پر ڈپٹی سیکرٹری شرائنز سید فراز عباس نے سیالکوٹ میں مقامی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی، جس کے بعد مندر کو رواں ہفتے 1 جولائی 2019 کو کھولا گیا اور وہاں ہندو رسم و رواج کے مطابق افتتاح کیا گیا۔ مندر کھولنے کی مذہبی دسویں تقریب میں ہندو رہنما ڈاکٹر منور چند، امرناتھ رندھاوا، پنڈت کاشی رام سمیت ہندوؤں اور مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ متروکا وقف املاک بورڈ کے ڈپٹی سیکرٹری شرائنز سید فراز عباس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مندر 1947 سے بند پڑا تھا۔ سید فراز عباس کا کہنا تھا کہ ہندو برادری کی طرف سے اس مندر کو کھولے جانے کا مطالبہ کئی سالوں سے کیا جا رہا تھا۔
آبادی بھی ہے کافی ہندوؤں کی، ہمارے ہندو بھائیوں کی، تو پھر اس کو جو ہے نا ابھی رینیویٹ وغیرہ کرنے کے لیے ایسٹیمیٹ وغیرہ بن گیا، ہماری ٹیکنیکل ونگ بھی گئی ہے، تو کل پہلی دفعہ پوجا ہوئی ہے وہاں۔ ہمارا ویسے بھی ویژن ہے ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کا کہ ریلیجیس ٹورزم کو پرموٹ کیا جائے۔
ہندوؤں کا قدیمی مندر کھلنے پر پاکستان میں ہندو برادری خاصی خوش ہے۔ پاکستان میں ہندو صدر سبھا کے صدر امرناتھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، مندر کے کھلنے اور اس کی بحالی کے دو فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ مندر ایک قدیمی عمارت ہے، دوسرا اس کے کھلنے سے پاکستان کا نام روشن ہوگا، یہ صدیوں پرانا تاریخی مندر ہے۔ امرناتھ نے کہا کہ ہندو برادری کا تعلق عام طور پر دوسرے ملکوں سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی یہاں برابر کے شہری ہیں اور ریاست پاکستان انہیں بھی برابری کا حق دیتا ہے۔ امرناتھ بتایا کہ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہندو بھارت چلے گئے تو ان کی بہت سی عبادت گاہوں پر قبضے ہو گئے یا لوگوں نے خوف کے باعث وہاں جانا چھوڑ دیا۔
قائداعظم کا ویژن تھا کہ یہاں پہ سب لوگوں کو ایکول رائٹس حاصل ہے، مذہبی طور پر ہم آزاد ہیں، ایک تو اس ویژن کی ترجمانی ہے۔ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہاں ہندو کمیونٹی کی بھی پروموشن ہوتی ہے۔
سیالکوٹ میں بسنے والے ایک ہندو شیو کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مندر کو بحال کر کے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، مندر کا کھلنا بلا شبہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کیا سیالکوٹ میں بسنے والے ہندوؤں کو اس مندر میں جانے کی اجازت ہوگی؟ شیو کمار نے الزام لگایا کہ مندر کے آس پاس کے انتہا پسند لوگ ہندو برادری کو آزادانہ طور پر شوالا تیجا سنگھ مندر نہیں جانے دیں گے۔
ہمارے ماتھے پہ لاد انہوں نے ایسے ٹیچ کیے کہ بھائی ابھی اس کو استعمال کریں گے باپ کا ہی ہے، اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، کے جو گاؤں ہیں جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی ہمیں وہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ کرپٹ ایریا سارا، اور بیسکلی جو لوگ وہاں پہ آ کے جنہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے وہ بیسکلی قبضہ مافیا سے، وہ لوگ جنہوں نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہے، اس سے آگے تھوڑا سا آگے بالکل ہماری دھرم شالہ تھی، اس سے بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔
شوالا تیجا سنگھ مندر کو دوبارہ کھولنے میں متروکا وقف املاک بورڈ کو سر گنگا رام فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی مدد حاصل رہی ہے۔ متروکا وقف املاک بورڈ کے مطابق مندر میں رکھنے کے لیے بیشتر مورتیاں پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے تھر، جبکہ کچھ مورتیاں ہمسایہ ملک بھارت سے بھی منگوائی جائیں گی۔ پاکستان نے اس سے قبل 2015 میں سیالکوٹ میں ہی واقع سکھوں کے گرودوارے بابے دی بیری کو بھی بحال کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب عالمی خبریں۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت کا مطالبہ کرنے والا سیاسی اتحاد ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، جس کے تحت عبوری دور میں اقتدار میں شراکت کی جائے گی، جس کے بعد ایک وزیراعظم کی سربراہی میں آزاد سیویلین حکومت قائم ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ ہے، مبشر علی سیدی کی زبانی۔
جمعرات کی شب اور جمعے کی صبح سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں لوگوں نے اس معاہدے کا جشن منایا، جس کے نتیجے میں امید کی جا رہی ہے کہ نظام حکومت مستحکم کرے گا۔ اس سے پہلے فوجی کونسل اور سیاسی رہنماؤں نے افریقی یونین کے ایلچی محمد حسن لباد سے اظہار تشکر کیا، جنہوں نے معاہدے تک پہنچنے میں مدد کی۔ عبوری فوجی کونسل کے نائب سربراہ محمد حمدان دقلو نے کہا،
ونشکر الوسطاء المبعوثین،
ہم افریقی اور ایتھوپیائی ثالثوں کی کوششوں اور تحمل پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم سیاسی اتحاد میں شامل اپنے بھائیوں کا بھی خوش دلی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تمام سیاسی قوتوں، مسلح تنظیموں اور ان تمام نوجوان مردوں اور خواتین کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جامع معاہدہ ہوگا اور اس میں کسی کو خارج نہیں کیا جائے گا، اور سوڈانی عوام کی خواہشات اور اس کے خالص انقلاب کے مطابق ہوگا۔ یہ تھے محمد حمدان دقلو کے الفاظ۔ تحالف الحریت والتغیر یعنی آزادی اور تبدیلی کے اتحاد کے رہنما عمر الدقیر نے کہا،
وطن یشبہ ثورتہم ویلیق بنبلہم،
ایک قوم جو اپنے انقلاب کی طرح ہے، جو اپنی عظمت، وقار اور فخر کا نشان ہے۔ یہ معاہدہ عبوری اداروں کے قیام کا راستہ کھولے گا، جو تمام سماجی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا معاملہ امن، شہیدوں کے قتل کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات اور ان کے قاتلوں کو سزاؤں کا ہوگا۔ یہ تھے عمر الدقیر کے الفاظ۔ خرطوم میں دو دن کے سخت تناؤ والے مذاکرات کے بعد ہوئے معاہدے سے امید ہے کہ کئی ہفتوں کے سیاسی بحران کا خاتمہ ہو جائے گا جو اپریل میں فوج کی جانب سے سابق صدر عمر البشیر کو برطرف کرنے سے شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے شراکت اقتدار کے لیے بات چیت 3 جون کو ختم کر دی گئی تھی کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے مرکزی خرطوم میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر دھرنا دینے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ سال دسمبر میں عمر البشیر کے خلاف اٹھنے والی تحریک سے اب تک مظاہروں میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تباہ حال یمن کی بحالی اور یہاں کے لاکھوں مایوس باشندوں کے لیے امید کی واحد کرن اب سیاسی حل ہے جس کے بغیر یہاں کے لوگوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے انسانی بحران کے شکار یمن میں تنازعات کے خاتمے کے لیے امن عمل کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی کے ڈائریکٹر برائے مشرق وسطی فیبرزو کاربونی نے جنیوا میں یمن مشن سے واپسی کے فوری بعد واشگاف الفاظ میں بتایا کہ یمن تباہ ہو چکا ہے اور صرف سیاسی حل ہی مایوس لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ سویڈن اسٹاک ہوم میں گزشتہ برس 13 دسمبر کو اقوام متحدہ کے سالس میں منعقد ہونے والے مذاکرات میں دونوں متصادم گروہ حوثی اور یمن حکومت کے وفود نے شرکت کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب 2 سالہ دور میں دونوں حریفوں کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ کاربونی کہتے ہیں کہ اسٹاک ہوم مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے چند انسانی ہمدردی کے معاہدے بھی اب معطل ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ قیدیوں پر بمباری جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ دونوں حریفوں نے طے کیا تھا کہ قیدیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے اوائل میں ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی حکومت اور حوثیوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی نگرانی کے لیے تیار تھی، لیکن آخری وقت میں اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ کاربونی کہتے ہیں
Within the limits of our humanitarian work, we really ready to go the extra mile. And that's what we did for the...
وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے ہم واقعی آگے جانے کے لیے تیار تھے، اور اسی لیے ہم نے قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے اور سب کچھ ہو گیا تھا۔ ہمارا منصوبہ تھا، ہم انہیں جمع کرنے کی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں سب کچھ تھا، صرف بٹن دبانے کی دیر تھی، یہ شروع ہوتا اور مکمل ہو جاتا۔ کاربونی کہتے ہیں کہ ریڈ کراس کی کمیٹی تیار تھی اور جنگی حریفوں کے گرین سگنل کی منتظر تھی۔ اس دوران ریڈ کراس کا وفد مستقل زیر حراست قیدیوں سے ملتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیدیوں کی حالت بہت خراب تھی، لیکن وہ ثابت قدم تھے۔ کاربونی کہتے ہیں
In places of detention who were built decades ago, if not century ago, we have, for instance, very often a problem of scabies.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جہاں رکھا گیا تھا وہ سینکڑوں نہیں تو دہائیوں پہلے بنایا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے ماحول کا، یہ ذہنی کوفت کی جگہ ہے، یہ جہنم ہے، یہ واقعی جہنم ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کو یقین ہے کہ تنازع کے دونوں فریق اس سنگین صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں حریفوں کو بات چیت کرنا ہوگی اور مفاہمت کے لیے رضامند ہونا ہوگا۔ وہ مشکلات کو سمجھتے ہیں لیکن پر امید ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ یمن کی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بحران گردانتا ہے۔ اس بحران کے باعث 2015 میں حوثیوں پر سعودی اتحاد کے فضائی حملوں کے آغاز سے اب تک 17,700 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں 33 لاکھ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جبکہ ملک کی 80% آبادی، جو کہ 2,24,00,000 کے قریب ہے، فوری انسانی امداد کی منتظر ہے۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
بحرین میں گزشتہ ماہ امریکہ کی سرپرستی میں ایک ورک شاپ منعقد کی گئی جس کا مقصد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اقتصادی فوائد کو اجاگر کرنا تھا۔ اس بارے میں ڈیل گیبلاک کی رپورٹ، شہناز عزیز کی زبانی۔
امریکی مبصر نکول پورٹ نے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے نئے منصوبے کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ کی اس کوشش کی تعریف کی، کیونکہ بقول ان کے وہاں کی قیادت ان کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کر رہی۔ تاہم اردن کے سیاسی تجزیہ کار لبیب کمہاوی باور کرتے ہیں کہ بحرین کی اس ورکشاپ میں فلسطینیوں کی اس تشویش سے خاطر خواہ طریقے سے عہدہ برا نہیں ہوا گیا جو اس دیرینہ بحران کو حل کرنے میں مدد کر سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں
What we are looking at now is a systematic attempt under the title of Deal of the Century to close the Palestinian file and not to solve the Palestinian problem. And there is a big difference between closing the file and solving the problem. Everybody has to help the Palestinians.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ڈیل آف دا سینچری کے عنوان کے تحت فلسطینیوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں بلکہ فلسطینیوں کی فائل کو بند کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ کسی فائل کو بند کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے درمیان ایک بڑا فرق ہے، اور ہر ایک کو اس بارے میں فلسطینیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سمجھوتے کو مسترد کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہیں، خواہ وہ اس کا سیاسی پہلو ہو یا اقتصادی۔ سامعین، تجزیہ کار اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اس منصوبے میں، جسے خوشحالی کے لیے امن سے تعبیر کیا گیا ہے، مغربی کنارے پر اسرائیل کے فوجی قبضے اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ سن 2016 کی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی قبضے کو ختم کر دیا جاتا تو فلسطینی معیشت کا سائز دو گنا ہو سکتا تھا۔ جب بحرین کی میٹنگ سامنے آئی تو اسرائیل کے محض 2 عرب اتحادیوں یعنی اردن کے شاہ عبداللہ اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے فلسطینی صدر محمود عباس اور کسی حقیقی امن سمجھوتے کی بنیاد کے طور پر 2 ریاستوں کے حل کی اثر نو توثیق کی تھی۔ بہرحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ مجوزہ سمجھوتا اس 2 ریاستی حل کو ترک کر دے گا یا نہیں، جس کی حمایت اقوام متحدہ اور بیشتر ملکوں نے کی ہے اور جس میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل شامل ہے۔ فلسطینی قیادت نے بحرین جانے سے انکار کر کے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کسی سیاسی بصیرت کی کمی اس کی ناکامی کی ضمانت ہے۔ اس نے اس میٹنگ میں شرکت کرنے پر ایک فلسطینی بزنس مین کو حراست میں بھی لے لیا تھا، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر نیتھن جے براؤن کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ منصوبہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کا کوئی حل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ عرب ریاستوں سے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس ماڈورو نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ماورائے عدالت قتل کروائے ہیں۔ جمعے کو جنیوا میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے یہ بات اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہی۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نام نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے جمعے کے روز انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں انسانی حقوق کی صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ مخالفوں کو بلا جواز گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں اور عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد کو ماورائے عدالت قتل بھی کیا گیا ہے۔ ہائی کمشنر مچل بچلیٹ کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مچل بچلیٹ کہہ رہی ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف اکثر اوقات زہریلے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ خصوصی سیکیورٹی فورسز نے اس طرح کی بہت سی کارروائیاں کی ہیں اور ہمارے پاس ان کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وینزویلا میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ وینزویلا کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ پچھلے سال سیکیورٹی کی کارروائیوں کے نتیجے میں 5,287 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سال بھی تقریباً 1,500 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے کہا کہ ان حالات میں لاکھوں لوگ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں اشیاء ضرورت نایاب ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Many basic public services have all but collapsed, including transportation, electricity and water.
بہت سی بنیادی سہولتیں مفقود ہیں۔ ذرائع آمد و رفت، بجلی اور پانی عدم دستیاب ہے۔ صحت عامہ کی سہولتیں بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ ادویات کی بھی قلت ہے اور بہت سی اموات صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ مناسب علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف وینزویلا کے نائب وزیر برائے امور خارجہ نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا میں کسی قسم کا انسانی بحران نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی طرح وینزویلا بھی اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے۔ نائب وزیر نے اس کی بھی تردید کی کہ حکومت مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکا دکا واقعات کے حوالے سے یہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کہ وینزویلا خطرات سے دوچار ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ،
واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. انسان کی دنیا میں آتے ہی اسے اپنی زندگی کا دستاویزی ثبوت دینا پڑتا ہے اور وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ. انسانوں کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو اندراج تو ہوگا، مگر ملکوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کی کوئی شرط نہیں. تاہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے. جی ہاں، اور یہ اعلان آزادی نہیں جس پر 1776 میں ملک کے بانیوں نے اس وقت دستخط کیے جب برطانوی آقاؤں کی نو آبادیوں سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا. اور امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ کوئی باقاعدہ دستاویز بھی نہیں ہے، یہ ایک نقشہ ہے. 269 برس پہلے جرمنی کے نقشہ ساز مارٹن والٹزی مولر نے مغربی نصف کرے کا ایک نقشہ تیار کیا جس میں پہلی مرتبہ امریکہ کا نام شامل تھا. اور پھر اس کے 15 سال بعد کرسٹوفر کولمبس اور اس کا عملہ یورپ سے مغرب کی جانب سفر کے دوران ایک بہت بڑے نئے جزیرے پر پہنچا، اور یہ نقشہ ثابت کرتا ہے کہ امیریگو ویسپیوچی اپنے اس تاریخی نظریے میں بالکل صحیح تھا کہ یہ نیا جزیرہ ایک نیا بر اعظم تھا. بلکہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا، یہ ایک نہیں بلکہ دو بر اعظم ہیں، بر اعظم شمالی امریکہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ. ویسپیوچی خود ایک اطالوی راستہ آرا یا نیویگیٹر تھا جو ان پرتگالی بحری مہموں میں شریک رہا جن کے باعث کولمبس چند برس بعد وہاں پہنچا جو آج برازیل ہے. چنانچہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویسپیوچی تھا، نہ کہ کولمبس، جس نے مغربی نصف کرے میں وہ خطہ دریافت کیا جسے والٹزی مولر نے اپنے نقشے پر امریکہ کا نام دیا اور جو امیریگو ویسپیوچی کے لاطینی نام کا مؤنث ہے. والٹزی مولر کا بنایا گیا نقشہ ایک جرمن شہزادے اور اس کے آبا کی ملکیت تھا، اور 350 سال سے 16ویں صدی کے ایک جرمن محل میں 12 تہوں والی ہاتھ سے تخلیق کردہ گمنام دستاویز کے طور پر رکھا گیا تھا. اب امریکہ کی کانگریس لائبریری نے، جس کے پاس دنیا میں نقشوں اور ایٹلسز کا سب سے زیادہ جامع اور سب سے وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسے خرید لیا ہے. امریکہ کی اس جن دستاویز یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے لائبریری آف کانگریس نے 2003 میں $1 کروڑ ادا کیے، اور اب یہ برتھ سرٹیفکیٹ واشنگٹن میں ایوان کانگریس کی عمارت کے عقب میں لائبریری کی تاریخی جیفرسن بلڈنگ میں زیر نمائش ہے. مدثرہ منظر، اردو وی او اے واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل. ٹیکنالوجی کی دنیا میں نت نئی اختراعات سامنے آ رہی ہیں. آپ کا اسمارٹ فون ہی آپ کا کمپیوٹر ہے، یہی حال اب گھڑیوں کا ہے. یہ سارے آلات بیٹری سے چارج ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جسمانی حالت اور صحت سے متعلق سینسر بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر، آپ کتنے قدم ایک دن میں چلے، یا آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہوئی، یا آپ کی نبض معمول سے زیادہ تیز تو نہیں چل رہی. چند محققین اب بیٹریوں کے بغیر ہی ان آلات کو چلانا چاہتے ہیں جن میں جسمانی صحت سے متعلق سینسر موجود ہیں، اور اس کے لیے وہ انسانی جسم کی حرارت کو توانائی میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے میں جتے ہوئے ہیں. ٹیکسس اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں مکینیکل انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 68 پروفیسر اس نئی ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہے ہیں. ان میں شامل جیمی گرونلان کہتے ہیں کہ ایک عام شخص میں 80 واٹ کے بلب کے برابر توانائی ہوتی ہے. گرونلان اور ان کی ٹیم کے محققین جسم سے خارج ہونے والی حرارت کو کام میں لاتے ہوئے اسے توانائی میں تبدیل کر دیں گے. مقصد یہ ہے کہ اس تھرمو ٹیکنالوجی کو روشنائی جیسا بنایا جائے جو جسم پر پہننے والے کپڑے پر رنگ کرنے جیسی ہو، جیسے کہ کپڑوں کو رنگا جاتا ہے. اور ایک انسان یہ کپڑا پہنے گا تو اس سے بیٹری اور آلات کے سینسرز خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گے. عسکری اور کھیلوں کا سامان بنانے والی کمپنیوں کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے جسے وہ استعمال کرتی ہیں، اور بڑی بیٹریوں سے اس لیے گریز کیا جاتا ہے تاکہ اگر کھلاڑی گر جائے تو اسے چوٹ نہ آئے. گرونلان کہتے ہیں کہ اس طرح صحت سے متعلق سینسروں کو انسانی جسم سے توانائی ملے گی اور وہ کام کرتے رہیں گے. ان سینسروں سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہے، یا آپ کو بخار تو نہیں ہے. ایک انسان کے جسم سے اس وقت توانائی زیادہ خارج ہوتی ہے جب باہر کا درجہ حرارت کم ہو، تو اس درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ اس حرارت سے ایک واٹ یا اس سے زیادہ توانائی حاصل کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک محقق کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ایک انسان سے جو 80 واٹ خارج کرتا ہے 8 واٹ حاصل کر سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی سے چلنے والے آلات کو وسیع پیمانے پر بنایا جا سکے۔ گرنلان کہتی ہیں کہ ایسا ہوگا، بات یہ نہیں ہے کہ کیا ایسا ہو سکے گا بلکہ یہ کہ کب، اس سال یا آئندہ 5 سال میں۔ اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ اس ٹیم کے پاس کتنے فنڈ ہیں اور کتنے افراد اس ٹیم کو ملتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سیکوفن میں آج آپ بات چیت سنیں گے ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی، جن کی ہدایت کاری میں بنی فلموں جوانی پھر نہیں آنی، پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2 نے ریکارڈ بزنس کیا۔
یہ آدمی جب جب تم لوگوں کی زندگی میں آیا نا، اینڈی نہوست ہوئی ہے کوئی۔
مانو نہ مانو، لڑکا چرس کا سمگلر ہے،
انویسٹمنٹ بینکر ہے، رونک لگا لیتے ہو شادی پہ۔
اس لائن کو انہوں نے کب جوائن کیا اور سب سے پہلا پروجیکٹ کیا تھا؟ ندیم بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
مجھے یاد ہے، جو کہ لوگوں کو بھی یاد ہوگا شاید، وہ فیملی فرنٹ تھا، وچ واز اے کامیڈی۔ اس کے بعد لیٹ نائٹ شو وتھ بیگم نوازش علی میں نے آج ٹی وی سے کیا، جب میں نے آج ٹی وی جوائن کیا۔ اس کے بعد ڈالی کی آئے گی بارات، تاکے کی آئے گی بارات اور پوری بارات سیریز، وہ کیا۔ اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ وتھ ہمایوں سعید، وہاں سے پھر میں نے ایک پہلا سیریل کیا پیارے افضل۔ جوانی پھر نہیں آنی کا وقت آیا، پھر پنجاب نہیں جاؤں گی، پھر جوانی پھر نہیں آنی 2، اینڈ دین دل لگی۔ تینوں فلمیں جو ہیں، جوانی پھر نہیں آنی، پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2، وہ پاکستان کی ہائیسٹ گروسر ہیں اپنے وقت کی۔
بننے چلا تھا راجا، ہستی بھی دی گوا، خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لٹا، میری راہ بنی ہے ریگزار میں درد کا بنجارا، میں عشق عشق ڈوبا ہوں یار، تیری یاد نے ہے مارا نا سمجھ۔
ان کی ہدایت کاری میں بنی فلموں اور ڈراموں میں مزاح کا ایک لطیف پہلو نظر آتا ہے، کیا یہ ان کی شخصیت کا خاصا ہے؟ وہ کہتے ہیں،
میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے یا نہیں، لیکن مجھے اچھے سینس آف ہیومر کی پہچان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مزاح کے دائرے میں آتی ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو، وہ کرتے ہوئے میں بہت خود بھی انجوائے کرتا ہوں اور بہت پیشن سے کرتا ہوں۔ So this is something that I actually enjoy doing.
Love marriage karna chahta hu heer jaisi ladki ke sath. Ye to pretty ho gayi hai bahut. Good question. Very good question.
کہا جاتا ہے کہ ندیم بیگ اپنے زیادہ تر پروجیکٹس میں ہمایوں سعید کو ذہن میں رکھ کر کردار لکھواتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟
ابھی تک جتنی چیزیں ہمایوں کے ساتھ کی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو کہ ہمایوں کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی تھی، لیکن پیارے افضل جب کیا تھا تو وہ خلیل صاحب بزد تھے کہ ہمایوں کو رول کریں، مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمایوں کا رول نہیں ہے، اور ہم نے حمزہ علی عباسی کو کاسٹ کیا، اینڈ ایونچولی یہی ثابت ہوا کہ وہ بہت اچھا لگا اس رول کے اندر۔
کیا وہ مان جائے گی؟ اس کی ماں بھی مانے گی۔
تو آنٹی کے آپشن کیوں دے رہے؟
توبہ 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 توبہ، دس مین از امیزنگ، ہیشٹیگ لائر گولز۔
بس کرو یار،
ابے تو اور کیا کریں،
یہاں میری محبت کے لالے پڑے ہوئے اور تم لوگوں کو کامیڈی سوچ رہی ہے۔
پاکستان فلم انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ندیم بیگ نے بتایا،
دیکھیں اچھی بری فلم تو ہر دور میں بنتی ہے، لیکن اس وقت پاکستانی فلم کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے۔ پاکستانی فلم نے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت اچھا بزنس کیا ہے۔ کہ جب پنجاب نہیں جاؤں گی لگی انٹرنیشنلی، تو پنجاب نہیں جاؤں گی پاکستان میں ہی ایک بلاک بسٹر ثابت نہیں ہوئی اور آل ٹائم گروسر ثابت نہیں ہوئی، اس نے یو کے میں جو بزنس کیا وہ کسی بھی بڑی انڈین فلم کے مقابلے کا بزنس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فلم ہے کہ اگر کوالٹی اچھی ہے فلم کی، کہانی ٹھیک ہے، لوگ اس طرح کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ فلم کہیں پہ بھی لوگوں کو سنیما تک لے کر آئے گی۔ تو پاکستانی فلم کا بہت برائٹ ہے فیوچر ان پاکستان اور انٹرنیشنلی آلسو۔
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس شعبے میں آنے کا سبب فلموں سے لگاؤ اور محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کے علاوہ ان کے پاس جو بھی وقت بچتا تھا وہ فلمیں دیکھ کر گزارتے تھے۔
असल में फिल्में देखने का जो शौक है वही फिल्में बनाने के शौक तक लेकर आया। मैं इस तरह का स्टूडेंट होता था कि जब भी हमारा कोई खाली वक्त आता था बिटवीन द प्रैक्टिकल्स एंड आई वुड पुश ऑल माय फ्रेंड्स तो फिल्म देखने चलते हैं।
हमारे इस शो के एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल और इंजीनियर निक आइवनोफ। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन पेश किए जाएंगे। खालिद हमीद को उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए और प्रोग्राम सुनिए जहां रंग।